الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم حاضرین محترم قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسے عام طور پر خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک نکاح منعقد ہوا اور اس میں اس آیت قرآن کی تلاوت کی گئی آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ویسے تو قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں بھی ہیں جس میں خود نکاح کا لفظ بھی موجود ہے نکاح کا ذکر بھی ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آیتوں کو نکاح کے لیے منتخب فرمایا کہ جس میں نکاح کا کوئی لفظ موجود نہیں اور عام طور پر نکاح کے موقع پر ان کو پڑھا جاتا ہے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح عبادت یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو علل اعلان کرو اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مسجدوں میں کرو گویا دونوں باتوں کا حکم دیا کیونکہ جو کام غلط ہوتا ہے وہ چوری چھپے کیا جاتا ہے جو صحیح کام ہوتا ہے وہ علل اعلان کیا جاتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح سے متعلق یہ حکم دیا کہ اس کو مسجدوں میں مقرر جو ہے منعقد کرو تاکہ تمام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کا فلاں عورت سے نکاح ہوا اور یہ علل اعلان ہو چونکہ مسجدیں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں تمام مسلمان آتے ہیں جمع ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو جب سب کے سامنے کسی کا نکاح ہوگا تو گویا یہ ایک اعلان بھی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجدوں میں منعقد کرنے کا حکم دیا ابھی بیان کے بعد بھی ایک نکاح ہے تو وہ حضرات بھی اس مضمون کو سن لیں اس لیے کہ عام طور پر نکاح تو مسجدوں میں ہو جاتا ہے لیکن نکاح سے پہلے نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو صرف ایک معاملہ تو ہم سنت کے مطابق کر لیتے ہیں الحمدللہ اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو قرآن مجید کی وہ آیات جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں خطبے کے طور پر اس میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں نہ صرف یہ کہ زوجین کے لیے ہدایات ہیں بلکہ عام ہدایات بھی موجود ہیں چنانچہ آپ دیکھیے ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور پھر اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا یعنی حضرت آدم سے حضرت حوا پیدا ہوئی وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً اور پھر ان دونوں کے باہمی تعلق سے کثیر مرد و زن پیدا ہوئے اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی پھر کہا جا رہا اللہ سے ڈرو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ کہ جس کے واسطہ دے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو کہ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو اللہ کے واسطے میری ضرورت پوری کر دو اللہ کے واسطے دے دے کہ تم اپنے کام کراتے ہو اس اللہ سے ڈرتے نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرو, ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جو شریعت نے تم پر متعین کی ہیں, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں. تو صرف یہی نہیں میاں بیوی کا معاملہ, بلکہ دیگر جو عزیز رشتہ دار ہیں ان سے متعلق بھی جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو, یعنی ان کو ادا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ نگرانی بھی فرما رہے ہیں کہ تم حقوق کی ادائیگی کرتے ہو یا نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے تم پر حقوق رکھے ہیں ایک دوسرے کے, کیا ان کو ادا کرتے ہو, اس کا اہتمام کرتے ہو یا نہیں. ایک آیت تو عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے اور ایک آیت وہ جو میں نے ابھی تلاوت کی خطبے کے بعد, اور ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو, الجھاوے والی بات مت کرو, ٹیڑھی میڑھی بات مت کرو, لڑائی جھگڑے کی بات مت کرو. وقولوا قولا سدیدا, اس کے نتیجے میں ہوگا کیا, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرما دے. سب سے بڑی کامیابی یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. تو یہ وہ تین آیات ہیں جس میں دیکھیے کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں. تیسری آیت بھی میں تلاوت کر دوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس میں بھی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ڈرو بھی کیسا, حق تقاتی, جیسا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت, یعنی موت تک اپنے آپ کو دین پر اسلام پر قائم و دائم رکھو, کوشش کرو کہ جب تمہارا خاتمہ ہو تو دین ایمان پر. تو دیکھیں یہ تینوں آیات عام طور پر خطبہ نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں. بلا شبہ آج ہم یہ کام تو کر لیتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر جو قاضی صاحب ہیں نکاح خواہ ہیں وہ ان آیتوں کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نکاح کے وقت کچھ ترغیب بھی فرمایا کرتے تھے, کچھ وعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے, اور یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ جو لوگ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی صحیح خطوط پر شروع کریں, اللہ کا خوف بنیاد ہو جس پر وہ اپنی زندگی شروع کرے. اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو شوہر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے, بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرے. یاد رکھیے کہ سارے کام جو ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے نہیں نکالے جا سکتے. اب سوچئے کہ ایک شخص گھر میں ہے, بیوی سے ناراض بیٹھا ہوا ہے, منہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے, بیوی منتیں کر رہی لیکن مان کے نہیں دیتا, کون سی عدالت اس کو راضی کرے گی بتائی, کس عدالت کے ذریعے اس کے منہ کو ٹھیک کرائیں گے آپ. اور ایسے ہی اگر کوئی بیوی ناراض بیٹھی ہے, شوہر اس کو کہتا ہے کہ اللہ کی بندی ٹھیک ہو جا, جو تیرے ذمے حقوق ہیں وہ ادا کر, لیکن وہ عورت مان کے نہیں دیتی, منہ چڑھا کر بیٹھی ہے, گفتگو نہیں کرتی, یا جب بھی کرتی ہے تو لڑائی جھگڑے کسی میں کوئی بات نہیں کرتی. اب بتائیے کہ ان کے منہ کو درست کون کرائے گا, کوئی پولیس والا آگے کہے گا. یہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو اس وقت تک نہ یہ ٹیڑھے منہ سیدھے ہو سکتے اور نہ ٹیڑھے دل سیدھے ہو سکتے. ایک خدا کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو شوہر کو مجبور کرے گا کہ بھائی یہ بیچاری میرے پاس آئی ہے, دو بول کے ذریعے اللہ نے اس کو میرے لیے حلال کیا ہے, تو میں اس پر ظلم نہ کروں, اس پر زیادتی نہ کروں. اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ میرا شوہر ہے, اللہ نے اس کے بہت سے حقوق میرے ذمے رکھے ہیں, میں اسے ناراض کر کے اللہ کو ناراض نہ کروں. دونوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو گاڑی چلے گی. یہی وہ خوف خدا ہے جس کا ان تینوں آیتوں میں ذکر ہے. شروع یا ایھا الناس اتقوا سے کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو, پھر درمیان میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بھی والارحام کا کہ اللہ سے ڈرو, دوسری آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تیسری آیت میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. گویا ان تینوں آیتوں میں جو چیز مشترک بیان کی گئی ہے وہ ہے اتقوا اللہ, اللہ سے, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اب میاں بیوی میں یہ دونوں میں دلوں میں درد ہوگا ڈر ہوگا اللہ کا تو انشاءاللہ پھر سارے معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر خوف خدا نہ رہے نہ بیوی کے دل میں نہ شوہر کے دل میں تو پھر جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آج آپ کے سامنے ساری چیزیں, نہ شوہر بیوی کی بات مانتی نہ بیوی شوہر کی بات مانتی. ہمارے دارالافتاء میں مدارس میں یہ مسائل کثرت کے ساتھ آتے ہیں, کثرت کے ساتھ. کہیں شوہر کا قصور ہوتا ہے, کہیں بیوی کا قصور ہوتا ہے, یعنی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی ایک قصور وار ہو. کہیں زیادتی بیوی کر رہی ہوتی ہے, کہیں شوہر زیادتی کر رہا ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں الامان والحفیظ کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ دنیا جا کہاں رہی, کس طرح سے. ایک صاحب نے اللہ کے خوف سے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کیا, 4 سال گزارے, حالانکہ شوہر بیوی بات بات پر کہتی تھی مجھے طلاق دو, میرے تیرے ساتھ نہیں رہنا. بعض اوقات بیوی ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھی شوہر. اس نے جب مجھے آ کے یہ بات بتائی تو سچی بات ہے میں بڑا حیران ہوا کہ اس شخص کا ظرف کتنا وسیع ہے کہ ہاتھ بھی اس نے اٹھوا لیا لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر سے اس نے چاہا کہ معاملہ بنا رہے, طلاق کا تک بات نہ پہنچے. لیکن پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی. اب سوچئے کہ جب عورت ہاتھ شوہر پر اٹھا لے اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے. معاملہ ختم نہ ہو سکا اور بالآخر اس شخص نے طلاق دے دی. اب طلاق دینے کے بعد وہ بچے عورت لے گئے. اب اس شخص کو بڑی محبت اپنے بچوں سے, بڑی کوششیں کی کہ بچے اس کے پاس آ جائیں لیکن بچے بہرحال بیوی کے پاس ہی رہے. اور اس طلاق کی عدت جو ہے اس کے درمیان, چونکہ طلاق تو 3 ہو گئی اور مغلظہ طلاق واقع ہو گئی, اب کوئی صورت بھی نہیں مل بیٹھنے کی. اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی ایک موبائل کہنے لگا کہ گم ہو گیا, اس میں تقریباً 200 SMS بیوی کی طرف سے تھے جو انتہائی لغویات, فضولیات, بے حیائی کی باتوں پر مشتمل تھے. اس کے بعد اس نے دوسرا موبائل جو خریدا اس میں بھی تقریباً 100-150 اس قسم کے SMS تھے جس میں یہ دعوت تھی کہ کوئی بات نہیں طلاق ہو گئی تو کیا ہوا, جس طرح پہلے ہم میاں بیوی تھے اس طرح رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. دعوت گناہ, اور بقول ان کے کہ وہ محلے میں بھی چکر لگانا, پھرنا, گھومنا. ان کے باپ نے کہا, یعنی لڑکی کے باپ نے, کہ تم اس سے میری بیٹی سے شادی کر لو, نکاح کر لو. اس نے کہا بھائی کوئی صورت باقی ہو تو میں نکاح کروں, 3 طلاقوں کے بعد کیا صورت باقی ہے کہ میں نکاح کروں. اور جو طور طریقے اختیار کیے 4 سال میں, اس کے بعد گنجائش کہاں رہتی ہے. میں نے تو 4 سال صبر کیا, 1-2 سال کی بات بھی نہیں, اور گنجائش ہوتی تو میں کروں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ شریعت وریعت تو ایسی چیز ہے, تم کر لو. اللہ عزب اللہ. تو بات جب یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم نہ شریعت کو خاطر میں لائیں نہ دین کو خاطر میں لائیں تو پھر معاملات تو اسی طرح سے ہو. ابھی یہاں پر ایک نکاح ہوا کچھ عرصے پہلے, پتہ نہیں تھا, نکاح ہو گیا, پر اب بعد میں نکاح کے بعد پتہ چلا کہ یہ خاتون تو خلا یافتہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ خلا, خلا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں عدالت سے, عدالت نے طلاق دے دی. میں نے کہا بھئی کس بیس پر اور بنیاد پر طلاق دی ہے, وہ حکم وہ دکھاؤ, ذرا آرڈر دکھاؤ. تو جس بنیاد پر طلاق دی گئی تھی اس بنیاد پر طلاق واقع نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ نکاح بھی نہیں ہوا آپ کا, اور پچھلے نکاح سے نکلی بھی نہیں عورت, اسی لیے دوسرا منعقد بھی نہیں ہوا. اب پریشان ہوئے. میں نے کہا آپ کو پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا, اگر عورت خلا یافتہ ہے تو آ کر کم از کم صورت حال تو بتاؤ کہ کیا صورت ہے, اس کے بعد ہی کو فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ہماری عدالتوں کی توجہ علماء نے دلائی ہے اس طرف کہ جس طرح سے دھڑا دھڑ خلا کی ڈگریاں جاری کی جا رہی ہیں تو شرعی اعتبار سے یہ ڈگری جاری کرنا درست نہیں ہوتا, اور اس طرح سے عورت جو ہے وہ متعلقہ نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق نہ دے. آخر کوئی تو وجہ ہے, جب کھلا عورت مانگتی ہے طلب کرتی ہے تو شوہر سے کہتی ہے کہ بھئی میں تیرے پاس نہیں رہنا چاہتی لہذا مجھے تو طلاق دے. عدالت بھی اسی لیے طلب کرتی ہے, اگر شوہر کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو تو عدالت طلب کیوں کرے؟ اس کا طلب کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ شوہر کے بغیر طلاق نہیں ہوگی. بہرحال بات سمجھائی گئی, ایک دو گھنٹے تقریبا اس میں لگ گئے, لیکن چونکہ اب بات آ گئی دنیا کی عزت کی, دنیا کی آن بان کی, ناک کی, جناب ہم تو سب کو کہہ چکے رات کو دعوت ہے, کل ولیمہ ہے, رخصتی ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ مصاحب نے کہا تم جانو, ہم نے جو کام تھا بتا دیا, تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں, آگے تمہیں پہلے معلوم کرنا چاہیے. تو چونکہ دین کی سمجھ نہیں, نہ سمجھنا چاہتے, ایک تو یہ ہے کہ نہیں ہے تو بھائی سمجھ لو, لیکن سمجھنا بھی نہیں چاہتے, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں. اور یہ عام سی باتیں, نکاح ابھی ختم نہیں ہوتا پچھلے شوہر سے دوسرا نکاح ہو جاتا, عدت ختم نہیں ہوتی نکاح ہو جاتا, اسی طریقے سے نکاح پر نکاح کر لیتے ہیں, یہ تو نکاح پر نکاح ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو صورت ہے کہ پتہ چلا کہ ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو رکھا ہو, جس سے قرآن مجید نے منع کیا, وان تجمعوا بین الاختین حرمت علیکم, شروع سے ایک رکوع چلا آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو حرام کر دی گئی ہیں مرد پر, اسی میں فرمایا کہ وان تجمعوا بین الاختین, یہ بات بھی ہے کہ دو بہنوں کو تم ایک نکاح میں جمع کرو یہ حرام کر دی گئی تم. الا ما قد سلف, گزشتہ زمانے میں جو ہو گیا ہو گیا, لیکن آئندہ نہیں. اس قرآن مجید کے حکم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کسی کے لیے جائز نہیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ خوف خدا ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے شریعت پر چلنے. پیشاب کے یہاں جانا ہوا, گھر گئے تو پتہ چلا دیکھنے میں پہلے بڑے دیندار آدمی تھے, لیکن اب معاملات بالکل ختم, گھر میں بھی کوئی پردہ نہیں اور شکل و صورت بھی بالکل بے دینوں کسی بنا لی. مجھے خیریت ہے بھائی, یہ انقلاب کیسے آ گیا, کیا ہوا ہی؟ اللہ کے صاحب بس ہمارے بچے کے ساتھ معاملہ ایسا کیا, ایک صاحب دیندار تھے انہوں نے, کہ اس کے بعد ہم نے دین پہ چلنا ہی چھوڑ دیا. اللہ یعظم اللہ. میں نے کہا یہ کیا بات کی تم نے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کوئی غلط معاملہ کرے گا تو ہم اسلام ہی چھوڑ بیٹھیں گے. یعنی انہوں نے داڑھی کٹا دی, بچیاں جو پردہ کرتی تھیں پردہ ختم کرا دیا. اللہ یعظم اللہ. یہ ہماری سوچ, اس سے ہی پتا چلا کہ سطحی انداز میں دین پر چل رہے تھے. اگر صحیح معنی میں دین پر چل رہے ہوتے تو یقیناً کوتاہیاں تو بہت سے لوگوں میں ہوتی ہیں, دیندار لوگ بھی کوتاہی کرتے ہیں, عام لوگ بھی کوتاہی کرتے ہیں, خاص بھی کوتاہی کرتے ہیں, لیکن اس کوتاہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہم دین اور اسلام سے پھر جائیں, اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں, احکام خداوندی کو پسے پش ڈال دیں. یہ کس نے بتلایا؟ تو یہ معاملات اس نہج تک پہنچ گئے. تو دیکھیں ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ کا ڈر, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور یہ اسی لیے ڈرایا جا رہا بار بار کہ دیکھو اللہ سے ڈرو گے تو تم سارے معاملات درست رکھو گے, لیکن اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تو جس کا جو جی چاہے کرتا رہے. اللہ کا ڈر نکل جانے کا مطلب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بے حیا ہو گیا, اور بے حیائی کے لیے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب تیری حیا ختم ہو جائے جو تیرا جی چاہے کر. جب آدمی میں حیا نہیں رہتی تو چھوٹے بڑے کی تمیز بھی نہیں رکھتا. کوئی بڑا آدمی اس سے کوئی ریکویسٹ کوئی درخواست کر رہا ہو کہ دفاع ہو جاؤ جاؤ تمہاری بات نہیں سنتا ہوں. یہ کب ہے؟ جب آدمی کی آنکھوں میں حیا نہ ہو. لیکن اگر اپنے بڑے چھوٹے کی حیا ہو تو میں آدمی سوچتا ہے کہ یہ بھی میرے باپ جیسا آدمی, باپ جیسی عمر کا آدمی مجھ سے کوئی بات کہہ رہا ہے میں مان لوں, چلو جائز بات تو مان لوں کم از کم. لیکن جب نہیں مانتا تو سمجھ لو کہ اس کی حیا آنکھوں سے اٹھ گئی, ختم ہو گئی. اور آج کل یہی ماحول عام ہو رہا ہے. وجہ اس کا یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو دین اور اسلام ان زندگیوں میں نظر نہیں آتا. صبح اٹھنے سے لے کر اور سونے تک کا معاملات کو ہم دیکھ لیں, غور کر لیں, سبھی کچھ موجود ہے لیکن دین نہیں. ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، دیکھنا جائز نہیں، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی گزارتے ہیں اس میں کہیں نماز کا ذکر نہیں، اس میں کہیں تلاوت کا ذکر نہیں، اس میں کہیں ذکر و اذکار کا ذکر نہیں، اس میں امانت و دیانت کا کہیں ذکر نہیں. یہ تو ہوگا کہ صاحب میں اتنا کماتا ہوں، لاکھوں کماتا ہوں، کروڑوں کماتا ہوں، کس طرح سے کماتا ہوں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو دین کا ذکر. اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ جو معاملہ رکھا ہے نکاح کا، تو یہ بھی ایک طرح کا عقد ہے، دو آدمیوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان معاہدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح خواں جو ہے وہ یہ جو نمائندہ ہوتا ہے اصل میں عورت کی طرف سے، جو نکاح پڑھانے والا ہے یہ نمائندہ ہوتا ہے عورت کی طرف سے، وہ شوہر سے یہ پوچھتا ہے، یعنی جس کی نکاح میں اس کو دے رہا ہے، کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، کیا تو نے قبول کیا؟ جب وہ کہتا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں کہ میں نے قبول کر لیا، تو اب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا، نکاح منعقد ہو گیا. اسی لیے ایجاب و قبول کے یہ نکاح کے اندر ایک معاملہ تو معاملات کا ہے، اور ایک حیثیت اس کی عبادت کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں شان عبادت غالب ہے، شان عبادت غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے کے ساتھ 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 میں ایک ٹیپ ریکارڈ ردیش میں گانے بھی بج رہے ہوں، الحمدللہ بھی مسلمانوں میں یہ تو ٹھیک ہے کوتاہیاں ہیں، لیکن آج بھی مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض موبائل میں ٹونز ایسی لگی بھی ہوتی ہیں موسیقی کی کہ بعض لوگ برداشت نہیں کرتے، ناقابل برداشت ہو جاتی ہے ان کے لیے، اور نماز کا سلام پھیرتے ہی وہ ایسے گرجتے برستے ہیں کہ پوچھو مت. یہ اگرچہ ان کے ایمان کی علامت، لیکن حکمت کے خلاف سمجھانا چاہیے. بعض لوگ غلطی سے بھول جاتے ہیں، عام طور پہ بند کر لیتے ہیں لیکن غلطی سے کھلا رہ گیا، اچھا اس کے بعد میں مسئلہ بھی نہیں سمجھنا چاہتے. مسجد نبوی میں ایک مرتبہ موجود تھا، امام حرم نے نماز کے بعد غالباً ان کے قریب میں کہیں اس قسم کی بیل بجی ہوگی، انہوں نے نماز کے بعد تقریباً 15 منٹ اس پر بیان کیا، اور لوگوں کا خدا کے لیے اپنے موبائل سے اس قسم کی جو موسیقی ہے وہ نکال دو، سادہ سی بیل لگا لو، اور پھر اس میں بھی یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ اگر بج رہی ہے تو تم عادت پہلے سے ایسی بنا لو کہ جس طرح سے موٹر سائیکل سوار جب وہ دیکھتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا تو جلدی سے اس کو صحیح کر لیتا ہے، پیٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پہلے سے عادت ڈال لیں کہ اگر اتفاقاً کہیں بچ جائے تو ہم اس کو بند کیسے کریں گے، آدھی عادت ڈال لیں، تک کم از کم اگر بچ جائے تو اس کو پوری نماز میں نہ بجنے دیں، بلکہ اس وقت اگر جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو اس بٹن دبا دیں بند ہو جائے، جس سے اس سے نماز ختم نہیں ہو. اس لیے اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ آج بھی مسلمانوں میں یہ جذبہ تو ہے کہ اگر نماز کے دوران اس قسم کے گانے بجانے کی چیز ہو رہی ہو تو وہ بعض مسلمان برداشت نہیں کرتے، اور مسلمان عام طور پر اس کو برا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ نماز میں جو ہے سب کی نماز خراب کر رہا ہے، اس لیے ڈانٹتے ڈپٹتے بھی. اگرچہ ہونا یہ چاہیے کہ نماز کے بعد تسلی سے آرام سے سمجھا دے اس کو کہ بھئی یہ طریقہ درست نہیں ہے. اول تو ایسی بیل لگانی نہیں چاہیے جو گانے بجانے پر مشتمل ہو، بالکل سادی سادی ٹونز بھی آتی ہیں آدمی وہ لگا دے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں اطلاع مل جائے کہ بھئی کوئی صاحب تمہیں فون کر رہے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں، اصل مقصد تو یہ. اب آج کل تو دونوں جانبوں سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری گھنٹی بجی ہم اٹھا رہے ہیں تو گانے سننے پڑتے ہیں، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بجا رہا تو معاملہ ایسا ہے. اور رات دن جو ہے وہ اس کی باقاعدہ ترغیب دیتی ہیں یہ کمپنیاں کہ بھئی تم یہ کام کرو، لاکھوں کروڑوں ہمارے پاس جو ہے وہ گانے بجانے کے ٹونز ہیں یہ لگا لو. تو یہ عذاب الہی بھی خریدتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ سب اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے. تو بہرحال جس طرح نماز آدمی کو پڑھے تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ساتھ میں کیسٹ گانے کی بھی لگا لے تاکہ بھئی نماز بھی پڑھ رہا ہوں گانا بھی سن رہا ہوں موسیقی سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہوں. عبادت میں گناہوں کی آمیزش نہیں کرتے. اسی طریقے سے نکاح بھی عبادت ہے. اس نکاح کے موقع پر ہمارے چونکہ ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ عبادت ہے، اس لیے نکاح کے موقع پر سب خرافات ہوتی رہتی ہیں، ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہیں، کیمروں سے فلمیں بھی بنائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ الٹی سیدھی بات بھی چیت بھی چل رہی ہے. اور پھر مسجدوں میں اگر ہو رہا ہے تو مسجد میں پہلے بھی آ کر گپ شپ لگا رہے ہیں اور بعد میں بھی جو ہے وہ مسجد میں قہقہے لگ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ مسجد میں نکاح سنت ہے, لیکن ساتھ ساتھ مسجد کا ادب اور احترام بھی لازم ہے. مسجد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسجد میں نکاح کی توفیق دے دی, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ مسجد کا تقدس پائمال نہ ہونے دو, اور اس میں جب نکاح ہو جائے تو ایک دوسرے کو جو شرعی طور پر مبارکباد ہے, سنت طریقہ ہے, بارک اللہ لکا و علیک, اللہ تعالیٰ برکت دے تم پر, بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی ہے کہ جب نکاح سے فارغ ہو جاؤ اب یہ دعا دو دولہا دلہن کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل فرمائے اور تمہیں آپس میں خیر کے ساتھ جمع رکھے. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے, الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, بہترین دنیا کی جو متاع ہے سامان ہے وہ عورت ہے, نیک صالح عورت. اگر کسی شخص کو نیک صالح عورت مل گئی ساری زندگی اس کی جنت بن گئی, اور خدا نہ کرے کوئی عورت اگر ایسی مل گئی جو گھر کو جہنم بنا دے تو پوری زندگی جہنم بن گئی. اس لیے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع, دنیا ساری کی ساری نفع اٹھانے کی چیز ہے, اور بہترین نفع اٹھانے کی چیز کیا ہے, المرأۃ الصالحہ, نیک عورت. اور ایک نیک عورت کی تعریف حدیث میں آپ نے یوں فرمائی کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور تمہاری نظر چہرے پر پڑے عورت کے تو وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہو تمہیں خوش کر دے, یعنی جیسے ہی ہماری نظر اس پر پڑے تو ہم خوش ہو جائیں کہ ہاں بھائی الحمدللہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہمیں سکون ہی سکون ملے. یہ نیک عورت کی علامت کہ جو شوہر کو سکون عطا کرے, جس عورت سے گھر میں داخل ہوتے مرد کو بے سکونی شروع ہو جائے وہ نیک عورت کیا ہوئی. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے خواتین کو بھی کہ وہ گھر میں جب داخل ہو شوہر داخل ہو تو اس کا استقبال کرے, مسکرا کر استقبال کرے. اب صرف اسے عورت کی حد تک نہیں ہے, مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو, اپنی بیوی سے ہنس کر بات کرے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہتے, آج سلام کرتے ہوئے بھی شرم آتی کہ آواز اونچی نہ نکل جائے گی, اول تو کرتے ہی نہیں اور کریں گے بھی تو ایسا لگتا ہے السلام علیکم بھی نہیں کہتے, آج سس کی آواز آ جاتی ہے بس. تو میرے بھائی گھر میں داخل ہو اس طرح سے کہ خوش ہو جاؤ. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا, فرمایا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے ہم سبق, اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب میرا اتنا روب ہے گھر میں, یعنی شادی شدہ تھے وہ, کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں نا تو بیوی بچے سب دبک جاتے ہیں ادھر ادھر, کوئی سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتا. فرمایا کہ بھائی یہ تم آدمی ہو یا درندے ہو, اس طرح تو لوگ درندوں سے ڈرتے ہیں, شیر ہو کوئی سانپ اچانک آ جائے کوئی درندہ آ جائے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو چیر پاڑ کے کھا جائے گا اب یہ, تو تمہارے بچے تو کسی چیتے اور درندے سے ڈر رہے ہیں, یہ کوئی دین تھوڑی ہوا, تمہیں ایسے داخل ہونا چاہیے کہ تمہارے بچے یہ سمجھیں کہ بھائی ہمارے سر کا صاحبان آ گیا, ایک شفیق ہستی آ گئی جس کی پناہ میں ہم سب محفوظ ہیں, یہ تصور ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ تصور کہ بھائی گھر میں ہمارا اپنا اتنا بڑا اتنا روب ہے, بیوی بھی ڈرتی ہے بچے بھی ڈرتے ہیں, کیا مجال ہے جو ہمارے سامنے جو ہے وہ بات کر سکے, ایسا روب مطلوب نہیں ہے. عظمت ہونی چاہیے وہ ایک الگ بات ہے. ایک تو درندوں کا خوف ہوتا ہے, جو ایک انسان کو درندے سے ہوتا ہے, شیر سامنے آ گیا تو حضرت کانپنے لگتا ہے, بعض اوقات پیشاب پخانا بھی نکل جاتا ہے, یہ تو ڈر ہے خوف. سانپ آ گیا اچانک چیخ نکل جاتی, یہ ڈر اور چیز ہے. اور ایک یہ کہ کسی کی عظمت دل میں ہے, اس کی عظمت کی وجہ سے دل پر اس کا روب ہے, بے انتہا عقیدت ہے, محبت ہے, اس وجہ سے ہم کو غلط بات نہیں کہتے, خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے, سر جھکا لیتے ہیں. تو یہ خوف عظمت والا خوف یہ مطلوب ہے کہ اپنے بڑے کا اگر کوئی دل میں ایسی عظمت ہو کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی زبانوں کو نہ ان کے سامنے کھولتے ہوں, ان کے سامنے آنکھ نہ اوپر کرتے ہوں, ان کے سامنے سر اوپر نہ کرتے ہوں, تو یہ عظمت, یہ خوف اور چیز. تو درندوں کا ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے گھر والوں کو, ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات اپنی دل کی وہ کہنا چاہیں تو کر سکیں, اور کبھی اس کی بات بھی سن لو. غالباً ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ چاہ یہ رہا تھا کہ میں شکایت کروں کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی ہیکڑ قسم کی عورت ہے اور میں بہت تنگ ہوں اس سے اور میرا لڑائی جھگڑا روز کا رہتا ہے. گھر میں جب گھر کے قریب جب پہنچے دروازے کے پاس تو پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں اور بیوی صاحبہ کی آواز کچھ اونچی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں چپ کر. وہیں سے واپس ہو کہا کہ یہ کیا میرا فیصلہ کریں گے تو خود ہی جو ہے وہ شکار ہیں مبتلا. بعد میں ذکر کیا تو ان فرمایا رہے بھائی وہ تمہاری مشیر ہے, کبھی کبھی تم اگر گرجتے برستے ہو تو کبھی اس کی بھی سن لیا کرو. آج وہ دن تھا جب میں اس کی سن رہا تھا تو کبھی ہم بھی سناتے ہیں تو اس کی بھی تو سن لو کبھی. شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. جائز بات عورت کو کہنے کا حق دو, اس کا حق ہے کہ وہ تم سے کس تم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی اگر اس کو تکلیف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ہر وقت جو کہتی ڈاکٹر کے لے جاؤ, کبھی کہتی وہاں جاؤ. اب وہ کیا پڑوسی سے جا کے کہے؟ آدمی سوچے کہ کس سے کہے گی جا کے اپنا دکھ درد. وہ اس کے لیے تو شوہر ہی سب کچھ ہے, اس لیے کم از کم اتنا حق تو دو کہ وہ تم سے اپنا دکھ درد کہہ سکے, اس کو تکلیف ہو. الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے, ابھی حال ہی کے بزرگ ہیں. وہ بہت زمانہ نہیں گزر گئے کہ 200-400 سال گزر گئے, اسی زمانے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو زندگی گزاری, ان کے جو سوانح ہیں اس میں اور جو اسی طرح بزرگوں سے جو باتیں سنی, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ یعنی اس وقت 55 سال ہوئے ہوں گے ان کی باہم زندگی کو. فرمایا کہ 55-60 سال گزر گئے, آج تک الحمدللہ کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں. غصے سے بات کرنا تو دور کی بات ہے, کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. اور حضرت کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے بھی ان حضرات کے گھر جہاں ان کا آنا جانا تھا اس بات کو ذکر فرمایا کہ کبھی زندگی میں مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو, کوئی چیز نہیں مانگی, بلکہ میں ہی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی. لیکن اگر کبھی ان کو ایسی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو مجھے تکلیف کبھی نہیں دی, خود اٹھے جا کر پانی پی لیا, خود اٹھے جو کام کرنا تھا کر لیا, لائٹ بند کرنی تھی کر لی. بعض لوگ تو یہاں تک ظلم کرتے ہیں کہ بیوی سو رہی اس کو اٹھا کے کہتے ہیں ذرا پانی پلا دو, وہ بیچاری سوئی پڑی. خدا کا خوف کرو بھائی, سوئے ہوئے عورت کو اٹھانا اس کے آرام میں خلل ڈالنا یہ کہاں صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آہستگی سے اٹھتے تھے کہ کہیں بیوی صاحبہ کی آنکھ نہ کھل جائے, ان کی نیند خراب نہ ہو. دروازہ کھولتے تھے آہستہ سے کھولتے تھے کہیں بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے. تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں ریاض باللہ ثم ریاض باللہ؟ کیا ہم آرڈر دیتے ہیں حکم چلاتے ہیں؟ بیویوں کے بھی حقوق ہیں, شریعت نے دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں. صحیح طریقہ اس میں یہ ہے کہ شوہر کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے, عورت کو تنگ نہ کرے بیجا, اور بیوی کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور عظمت اور عظمت کو پہچانے اور جو حقوق شریعت نے اس پر رکھے ہیں ان کو ادا کرے. تو بہرحال اصل بات یہ تھی کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصل جو چیز کا خوف دلایا ہے وہ یہ کہ مجھ سے ڈرو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور یہ ایسا یعنی ایسا بھی موقع ہے کہ اگر شروع سے یہ بات دل میں بیٹھ گئی, اللہ کا خوف دل میں آ گیا, تو آدمی گناہوں سے ہر طرح سے بچ جائے, حقوق بھی ادا کرے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر اللہ کا ڈر نکل گیا دل سے تو پھر یہ خواہش ہماری آپس ہوگی کہ کوئی آدمی ہمارے حقوق ادا کرے. جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا وہ ہمارا کیا حق ادا کرے؟ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے, نکاح میں سادگی اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ, سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو, جس میں تکلیف کم سے کم ہو, سادگی کے ساتھ نکاح ہو. آج ہم نے نکاح سے پہلے اتنی تقریبات ہوتی ہیں, کہیں مہندی کی تقریب ہے, کہیں جو مگنی کی تقریب ہے, پھر جناب آج لڑکے والے آ رہے ہیں, آپ لڑکی والے جا رہے ہیں, ساری ساری رات اس میں ضائع ہو جاتی ہے. ہمارے ایک عزیز کے یہاں ابھی نکاح ہوا لاہور میں, پتہ چلا کہ 2 بجے آئے لڑکی والے. اب جب لڑکی 2 بجے آئے گی دوسرے دن مقابلہ کرتے ہیں کہ 2 بجے ہم دین بھیج جائیں گے, کیونکہ نہ اس نے تمہاری ضرورت کا خیال رکھا, آرام کا خیال رکھا, نام رکھا. الحمد للہ یہاں تو معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اول تو یہ ساری تقریبات فضول اور لغو ہیں, کوئی ایک ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب وہ منگنی کی تقریب ہوئی, مہندی کی تقریب ہوئی, اور پھر فلاں تقریب ہوئی. یہاں تو 20-20 کھانے شادی سے پہلے ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں وہ کہ جس میں کئی شادیاں نمٹائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ سب کام ہو رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں, مہنگائی کا بھی ہم رونا رو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے, چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. غریب آدمی بھی کہتا ہے قرضہ کر لو, لیکن بھائی خوشی تو منائیں گے. اب بعض لوگ سود کے پر قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساری زندگی ان کی پھنس جاتی ہے, جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. 1983 میں غالباً میری شادی ہوئی. اپنے والد صاحب کی بات بتاؤں اس لیے کہ جو بات ایسی ہے قابل تقریر, وہ کسی کی بھی ہو. ہمارے یہاں لائٹ نہیں تھی اس وقت, میں نے اپنے پڑوسی تھے مجھے انہوں نے کہا, تو میں نے کہا یہاں پہ دو چار گیس کا انتظام کر لینا. انہوں نے انتظام کر لیا. والد صاحب بڑے سخت ناراض ہوئے مجھ پر کہ بھائی لالٹین میں کیا نکاح نہیں ہوتا, شادی نہیں ہوتی, اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو میں بھی قرض لے سکتا ہوں, لیکن صرف اس لیے نہیں لیتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو مر جائیں اور تم ہمیں گالیاں بکو کہ باپ قرض میں الجھا کے چلا گیا. یہ حقیقت ہے, بہت کم لوگ ایسے ہوں. اس پر بھی ناراض ہوئے کہ تم نے لالٹین کی جگہ جو ہے گیس بتی کا انتظام کیوں کیا, اس زمانے میں گیس بتیاں ہوتی تھیں. آپ کو تو ایسا معاملہ تھا. بہرحال یہ صرف اس لیے میں ناراض کر دیا کہ سادگی بڑی چیز ہے, اور سادگی کے ساتھ آدمی جو کام کرتا ہے بخیر و خوبی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا. برا تو لگتا ہے بعض لوگوں کو, لیکن سچی بات ہے پریشانی سے بچ جاتا ہے, بہت پریشانی سے بچتا ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے, یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ جنتی ہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے, ان کا جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے بعد میں, تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا رنگ لگا ہوا ہے, ایک خوشبو استعمال کی جاتی تھی اس زمانے میں, جب وہ کپڑوں پر لگاتے تھے تو وہ پیلا رنگ اس پر آ جاتا تھا کپڑوں پر. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کپڑوں پر پیلا رنگ کیسے لگا ہوا ہے, یعنی اس سے پہلے آپ کو ان کے نکاح کا بھی علم نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے ابھی, تو یہ خوشبو کا نشان ہے. آپ نے کوئی شکوہ نہیں فرمایا کہ تم نے ہمیں نکاح میں بلایا, کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. فوراً فرمایا بارک اللہ لک و علیک, دعا فرمائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے بھائی. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی نکاح کیا, اور ایک موقع پر یعنی جہاد کے لیے جا رہے تھے, غالباً غزوہ بنی المصطلق تھا, اس سے پہلے انہوں نے نکاح کیا غزوے پر جانے سے پہلے. اس سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب جہاد فرض ہو جاتا تھا تو لوگ نے بیوی سے شادی کی ہے, نئی نئی شادی کر کے آپ کا حکم آ گیا فوراً چلے بھی گئے فرض جہاد. تو بہرحال وہ جہاد سے جب واپس آ رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ان کا اونٹ بہت آہستہ چل رہا ہے, اکثر پیچھے رہ جاتا ہے, پھر رکنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے, پھر آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, کہا کہ جابر کیا بات ہے تمہارا اونٹ چل نہیں رہا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں فرمایا آپ نے کہ تم پیچھے رہ جاتے ہو بار بار. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری ایسی ہے جو تیز نہیں چلتی, میں کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ اچھا, ایک ٹہنی لی آپ نے, ایک درخت کی توڑی اور ہلکا سا اس کو جانور پر ٹچ کیا لگایا, اب تو وہ ہوا ہو گئی, اب اونٹ اتنا تیز بھاگے کہ سب سے زیادہ آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس گئے, کہا کہ اب تو بہت تیز چل رہی تمہاری یہ اونٹنی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت, آپ کی برکت ہے ہی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ تم نے نکاح کر لیا, شادی کر لی, غالباً آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ان کی بیوی نہیں, لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ انہوں نے نکاح بھی کر لیا. اس موقع پر آپ سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی, اور فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جب میں روانہ ہوا تھا اس سے پہلے میں نے نکاح کیا. تو آپ نے پوچھا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ تم نے کسی کماری عورت سے شادی کی ہے لڑکی سے, یا کسی صحیحہ سے کی ہے بیوہ عورت سے کی. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے. تو کہا کہ بھائی کماری سے کیوں نہیں کی. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے, میری بہنیں ہیں چھوٹی اور ماں والدہ موجود نہیں ہیں, اس لیے میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے نکاح کروں جو میرے بچوں کی تربیت بھی کر سکے, بہنوں کی تربیت کر سکے, اس لیے میں نے صحیحہ عورت سے نکاح کیا. آپ نے فرمایا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, دعا دی. کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کہا کہ بھئی اچھا چپکے چپکے شادی کر لی, ہمیں بلایا بھی نہیں. آج اگر اس طرح سے کوئی نکاح کر لے شادی کر لے پورے خاندان میں بات پھیل جاتی ہے کہ صاحب دیکھو فلاں کو دیکھو شادی کر لی ہمیں بتایا تک بھی نہیں. آج سادگی کا معاملہ تو دور ہو گیا, اب نکاح کا معاملہ اتنا مشکل ہو گیا کہ لاکھوں روپے جب تک نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. یہ رات ہی کا واقعہ ہے, ایک طالب علم میرے پاس آیا اور غالباً ایک سال پہلے بھی مجھ سے اس نے کہا تھا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو کہیں شادی ہو جائے, لیکن چاہتا ہوں میرے پاس خرچے کے لیے زیادہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی ایسا گھرانہ ہو جو مجھے قبول کر لے دین کی بنیاد پہ, بس میرے پاس کچھ زیادہ رقم نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں ہو سکی تھی, جب رات آئے تو میں نے پوچھا کہ تم نے شادی وادی کر لی کہ نہیں, تو شرمانے لگا اور کہنے لگا کہ جی ہمارے طلبا میں شرم بہت ہوتی ماشاء اللہ. تو مجھے کہنے لگا کہ جی وہ بات تو ہو گئی ہے لیکن بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں. کیوں پھنس گیا مشکل میں؟ اس نے بتایا کہ بھائی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم مہر جو ہے وہ لڑکی دینے کو تو تیار ہو گئے ہیں لیکن مہر کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2 تولہ سونا ہونا چاہیے. میں نے کہا 2 تولہ کی رقم تو وہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اور اتنا حق تو بہرحال ہے کہ بھائی تم اتنا زیور تو بنا کے دے دو. لڑکی والے یہ تو چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ دیکھیں ہماری بچی کو خوش بھی رکھ سکے گا یہ نہیں, اسے تحفظ بھی دے سکے گا یہ نہیں, کہ ان کا اتنا حق تو ہے. تو مجھے کہنے لگا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس تو صرف 20,000 روپے. میں نے کہا 20,000 روپے ہیں, تم اس میں اب نکاح کرنے کے لیے بھی کہاں جاؤ گے؟ پشاور یا ہزارہ؟ پہلے پشاور جائے گا وہاں اپنے ایک دو عزیز کو لے کر, پھر ہزارہ آئے گا واپس. میں نے کہا تم وہاں جاؤ گے اس پر بھی تو خرچ ہوگا. چپ ہو گیا. میں نے کہا تم یہاں سے کیسے جاؤ؟ میں نے اس کو کہا کچھ نہیں ہے تو تم سادگی سے ٹرین میں بیٹھو اور چلے جاؤ اور واپسی میں بس میں آ جاؤ. لیکن اب اگر ایسا آدمی جس کے پاس صرف 20,000 روپے ہوں, بہرحال جو بات مشورے کی تھی وہ تو الحمدللہ ہو گئی, جو کہنی کی تھی وہ کہہ بھی دی, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا نکاح کرنا مشکل ہو گیا. ایک سال تو ہو گیا مجھے دیکھتے ہوئے اور اب بھی بےچارے کا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے کہ بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کو مشورہ میں نے یہی دیا, میں نے کہا بھائی تم چاندی کا طے کر لو, ان سے کہو کہ چاندی کا زیور بنوا دیتے ہیں, 5 تولہ بھی بنا لو گے تو بہت زیادہ زیر بار نہیں ہوگے, اور آج کل اگر اس پر سونے کا پانی پھر جائے پتہ بھی نہیں چلتا. تو بہرحال سادگی کے ساتھ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے, صحابہ کرام نے اس کو سادگی ہی پر رکھا. جب نکاح کرنا ہوا کر لیا, یہ نہیں کہتا کہ میں بلانا کو ناجائز اور حرام ہے عزیزوں کو رشتہ داروں کو, یہ مقصد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے جب نکاح کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر کو بلا لو, عمر کو بلا لو, کہ مطلب تقریب نکاح ہو رہی ہے تو آ جاؤ شامل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ بلا بھی سکتے ہیں اگر وہ موجود ہے, لیکن اب یہاں تو شرائط ہوتی ہیں, جب تک فلاں شرکت نہیں کرے گا نکاح نہیں ہوگا, اور اتنا مہر نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا, فلاں چیز نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا, نکاح کو مشکل بنا دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس زمانے میں نکاح مشکل اور زنا آسان. تو میرے عزیز بھائی, ایک تو یہ کہ نکاح کو سادگی سے کرو. مسجدوں میں کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, الحمدللہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ مسجدوں میں شور و شغب نہ ہو, مسجدوں کا تقدس پائمال نہ ہو, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تین چیزیں ہیں, جب وہ جمع ہو جائیں آ جائیں تو پھر تم زیادہ دیر نہ کرو. ایک تو جب نماز فرض کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر مت کرو, مستحب وقت میں اس کو ادا کرو فوراً. دوسرا یہ کہ جب رشتہ آ جائے کہیں سے تمہاری بیٹی کا بچی کا لڑکی کا کسی کا, تو فوراً اگر مناسب ہے تو جلد از جلد نکاح کر دو ساتھی کے ساتھ. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب جنازہ آ جائے اس میں بھی تاخیر نہ کرو, جلد از جلد اس کے نماز جنازہ پڑھا دو. ہمارے حضرت مولانا تقی صاحب اس معاملے میں بڑا اہتمام فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جمعے کے دن بھی یہاں جب جنازہ آتا ہے تو ابھی لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, حضرت جلد از جلد نکاح جماعت نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں. بہت سے لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ صاحب اتنے سارے لوگ محروم ہو گئے رہ گئے. لوگوں کو چاہیے کہ سنت موقع تک پڑھ کے فوراً باہر نکلیں, نفلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. بعض پتہ نہیں اپنی رہیوی نماز بھی شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو, جب جنازہ آ گیا اب زیادہ سے زیادہ تاخیر سنت موقع تک ہو سکتی, اس سے زیادہ نہیں. اس لیے نفلوں میں مشغول ہرگز نہ ہو. ہمیشہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ موقعہ سنتوں کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے. وہ مقصد بھی یہی ہے کہ موقعہ کے بعد نفلوں میں مشغول نہ ہو بلکہ پھر نماز جنازہ کے لیے آ جاؤ. تو یہ لوگوں کا عام طور پر یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے. اب ایک ایک آدمی کا انتظار کر رہا ہے, لوگ دھوپ میں سڑ رہے ہیں بےچارے کھڑے, آج کل کی سخت گرمی اور اگر کہیں سخت فرش ہوتا ہے تو بیچارے جوتی بھی اتار دیتے ہیں, پاؤں بھی جلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب فلاں صاحب کا بھائی نہیں آیا, اس کا چچا نہیں آیا, اس کا فلاں نہیں آیا, انتظار کر رہے ہیں, اور جناب نتیجے میں نماز جنازہ میں تاخیر ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جلد از جلد جب آ جائے نماز, حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر نماز سے پہلے آ جائے, اتنا وقت ہے تو پہلے ادا کر لو, انتظار مت کرو کہ نماز جنازہ. حتیٰ کہ شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے, 10 بجے 9 بجے اگر کسی کو تم نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر سکتے ہو تو جمعے کی نماز تک کبھی انتظار نہ کرو. یہ مت سوچو کہ صاحب جمعے کی نماز کا لوگ زیادہ ہوں گے, سنت کے مطابق کام کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم دوسری چیزیں اختیار کریں. اس لیے جب کبھی ایسا ہو ہمیشہ شریعت کا حکم معلوم کرو, اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرو. خدا نہ کرے اگر کوئی مجبوری ہو تو اس مجبوری کو بھی بیان کر دو کہ بھئی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ فلاں عزیز وہاں سے چل پڑے ہیں, لیکن ان کے پہنچنے میں 1-2 گھنٹے لگے گا, تو اس وقت تک ہم رک سکتے ہیں نہیں رک سکتے, اس پر مسئلہ معلوم کر لو, اہل علم سے معلوم کر لو, جو وہ مسئلہ بتائیں اس کے مطابق عمل کر لو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے نکاح کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی کے ساتھ, اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نکاح کے بعد میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں, عزیز رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ اور اہم رہ گیا, آج کل یہ معاملہ بڑا پھیلا ہوا بھی ہے, ابھی 2-4 دن سے میرے پاس خود یہ مسئلہ آیا ہوا ہے. ماں باپ ہیں, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, طلاق دے دی باپ نے, بچے کے سامنے جو طلاق دے دی موجود, اس کے بیوی یعنی بہو کے سامنے بھی طلاق دے دی, اور بھی بچوں کے سامنے, بارہا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, ہر لڑائی جھگڑے میں طلاق دے رہا ہے. اب بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ نکاح اب تو ختم ہو گیا, آپ ساتھ نہ رہیں, لیکن دونوں کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ہمارے یہاں تو ہوتا رہتا ہے لڑائی جھگڑا, طلاق ولاق نہیں ہو, اس کے باوجود بھی ساتھ رہ رہے ہیں. یاد رکھو بھائی, یہ بعض گھرانوں میں, ایک اور صاحب کا بھی میرے سامنے مسجد میں معاملہ سامنے آیا تھا, یعنی اس کے بیٹے نے خود مجھ سے کہا کہ میرے والد کئی مرتبہ طلاقے دے چکے ہیں, ہم انہیں کئی دفعہ سمجھا چکے ہیں لیکن یہ باز نہیں آتے اور مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے عزیز و خدا کے لیے طلاق کو کھیل مت بناؤ, جس کا جب جی چاہا طلاق دے دی, اور اگر تم نے دے دی ہے اب شریعت کے حکم پہ عمل تو کرو کم از کم. ہم کہلائیں بھی مسلمان اور شریعت پر عمل بھی نہ کریں. عام لوگوں کے لیے تو معاملہ یہ کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے معاشی, تاکہ انہیں عبرت ہو. اولاد کے لیے احکام اور ہیں, وہ اہل علم سے معلوم کر لینے چاہیے, لیکن اس قسم کے معاملات میں طلاقیں دیتے رہتے ہیں صبح شام اور پھر بھی ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ یعذب اللہ ثم اللہ یعذب اللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ ہم میں جو ہے وہ اس بات کی کمی ہے کہ دین سیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کے لیے درخواست آئی ہے, انس نواسا ہے یہ, اور یہ زیر علاج ہے ایک صاحب کے, ان کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عطا فرما دیں, اور اہلیہ نظام الدین بھی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عافیت نصیب فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری سارے مصائب ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے, ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرمائیے, ہر شر سے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دیجیے. یا اللہ فضل خاص سے رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ مردوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ انہیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو خوشیاں عطا فرما, ہر شر سے فتنوں سے محفوظ فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, محلوں کی حفاظت فرما, عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما, حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا